بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس شارٹ نوٹس پر, چونکہ کل رات کو خاصا لیٹ آپ دوستوں کو اطلاع دی گئی اور اس کے باوجود آپ یہاں پر تشریف لے آئے, آپ سب کا فردن شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کے اداروں کا بھی. پریس کانفرنس کا عنوان یقیناً آپ کے علم میں ہے, گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس بلائی گئی ہے. آپ لوگ گلگت بلتستان کی موجودہ صورتحال اور اس کے پس منظر کے حوالے سے مجھے نہیں پتا کس حد تک ڈیپلی جانتے ہیں, لہذا یہ گفتگو کے بعد اگر کوئی سوال ہو تو میں اس کے لیے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. گلگت بلتستان ایک بار پھر دہشت گردی کی وجہ سے آتش فشاں کے دہانے پر ہے. 19 بے گناہ مرد و زن اور بچوں کی شہادت اور ان شہداء کے جنازے کے موقع پر ایک اور جوان کا قتل, شہداء کے سوم کے موقع پر تعزیتی قافلے پر مسلح دہشت گردوں کا حملہ, سکاؤٹس اور رینجرز کی جوابی فائرنگ اور اس کے نتیجے میں رستہ کھلوانا, بعض علاقوں پر فورسز کے چھاپے اور بہت بڑی مقدار میں بھاری اسلحے کی برآمدگی, وہ سازش ہے جس کے نتیجے میں پورے علاقے کو فرقواریت کی آگ اور خون میں نہلانا مقصود تھا. دہشت گردوں نے اس وقت بہت بھاری مقدار میں اسلحہ علاقے میں پہنچا دیا ہے, کچھ علاقے نوگو ایریاز بن چکے ہیں. ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اب تک روکا نہیں جا سکا. ضلع استور کی شیعہ آبادی کو ہجرت پر مجبور کیا جا رہا ہے. سانحہ کوہستان کے المناک واقعے کے مجرم پہچانے گئے ہیں, لسٹیں فراہم کی جا چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود اب تک کوئی ایک بھی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اس سازش کے نتیجے میں اگر کوئی رد عمل شروع ہوتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے. اس سلسلے میں چند مطالبات پیش کیے گئے ہیں جن کے حل کے لیے, جن پر عمل درآمد کے لیے وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے ایک ہفتے کی مہلت دی ہے اور اس مہلت کی آخری ڈیٹ 8 مارچ ہے, یعنی 2 دن بعد. پانی سروں سے گزر چکا ہے, اس سے زیادہ بے گناہ اور علاقے کے صلح پسند عوام کے صبر و تحمل کا امتحان لینا میرا خیال ہے کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے. قوم کے بالکل واضح, شفاف اور سادہ چند مطالبات ہیں جن پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو یقینی طور پر سٹیٹ کے لحاظ سے بھی, حکومت کے لحاظ سے بھی, ہمارے اداروں کے لحاظ سے بھی, وہاں پر امن قائم ہو سکتا ہے اور امن قائم کرنا ہی پوری قوم کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے اور خاص طور پر ہمارے اداروں کی اور حکومت کی. وہ مطالبات کیا ہیں؟ نمبر ایک, ان 19 شہداء کے قاتلوں کو جن کے نام دیے جا چکے ہیں گرفتار کیا جائے. شاہراہ ریشم کو رینجرز اور فورسز کے ذریعے سے محفوظ بنایا جائے. اسلام آباد سے سفر کے لیے علاقے کے مکینوں کی آسائش کے لیے 130 کا فضائی اس کی سہولت مہیا کی جائے. دہشت گردوں کے خلاف فوری طور پر آپریشن کر کے, چند علاقے ہیں جہاں پر دہشت گرد موجود ہیں اور ہمیشہ علاقے کے امن کو تباہ کرنے کے درپے رہتے ہیں, ان میں چند علاقے ہیں کشروٹ, بسین, نوپورا اور سکارکوئی. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر اسلحے کے ڈپو بنے ہوئے ہیں. گزشتہ دن جتنا اسلحہ ایک علاقے سے یادگار محلے سے برآمد ہوا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں اسلحہ کوئی نہیں بنتا, یہ سارے کا سارا اسلحہ دوسرے علاقوں سے گیا ہے, سیکیورٹی فورسز کی موجودگی میں گیا ہے, ان کے چیک پوسٹوں کی موجودگی میں گیا ہے, تمام تر حکومتی دعووں کے باوجود گیا ہے. اور ابھی ایک علاقے پر آپریشن کے نتیجے میں, ایک محلے پر جہاں پر 40-50 گھر رہے ہیں, ایک علاقے پر چھوٹے سے آپریشن کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا اسلحہ وہاں سے برآمد ہوا ہے. ان علاقوں کا آپریشن کر کے وہاں سے دہشت گردوں کو بھی پکڑا جائے اور اسلحہ سے اس علاقے کو پاک کیا جائے. اور اسی طرح سے اگلا مطالبہ ہے دہشت گردوں پر نوجوانوں کو اکسانے والے اور اسلحہ فراہم کرنے والے مولویوں کو, ملاؤں کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے. شہدا کے لواحقین کے لیے 50 لاکھ کا مطالبہ کیا گیا تھا, حکومت نے 30 لاکھ کو قبول کیا ہے, البتہ اب تک اس پر پیش رفت نہیں ہوئی. اگلا موضوع اس حوالے سے یہ ہے کہ گلگت کاغان روڈ اور گلگت مظفر آباد روڈ جو استور کے ذریعے سے ہے, اس روڈ کی تعمیر کا کام ہنگامی طور پر شروع کیا جائے تاکہ یہ پورا خطہ دہشت گردوں کے چنگل سے آزاد ہو سکے. 8 مارچ ڈیڈ لائن ہے. گلگت بلتستان, استور, ہنزہ نگر, ان تمام اضلاع کے علماء نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے اور اس وقت بھی وفود بلتستان میں موجود ہیں, موٹیویشن ہو چکی ہے, لوگ تیار ہیں. 8 مارچ ڈیڈ لائن ہے اور اگر اس وقت تک ان مطالبات پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو پھر قوم اپنا فیصلہ خود کرے گی اور اس کے جو بھی نتائج ہوں گے وہ پھر ہمارے اداروں کو بھی برداشت کرنے پڑیں گے یقیناً, اور حکومت کو تو بھگتنا پڑے گا ہی. مجلس وحدت مسلمین پاکستان گلگت بلتستان کی موجودہ نازک صورتحال کے پیش نظر علماء اکرام کے ان فیصلوں کی مکمل حمایت کرے گی اور گلگت بلتستان کے تمام علاقوں سے گلگت کی طرف لانگ مارچ شروع ہوگا, شاہراہ ریشم مکمل طور پر بند ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی اگر عمل درآمد نہ ہوا تو پھر سول نافرمانی کی تحریک شروع ہوگی. اب ایسے حالات میں کنٹرول کرنا میرا خیال ہے عقل اور دانش کا تقاضا ہے. کراچی سے لے کر پاراچنار تک, کوئٹہ سے لے کر خیبر اور پشاور تک, تمام شیعہ جماعتیں اور قوتیں اس مسئلے میں متحد بھی ہیں, یک زبان بھی ہیں اور گلگت بلتستان کے اس ایشو کو حل کرنے کے حوالے سے ان سب کا موقف ایک ہے. انشاءاللہ تعالی جب یہ تحریک شروع ہوگی, خدا نہ کرے وہ دن آئے, لیکن اگر یہ شروع ہوگی تو پھر اس کے اثرات تمام پاکستان میں نظر آئیں گے. انہی نکات کو پیش کرنے کے لیے آپ کو آج زحمت دی گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ سب دوست احباب اس ملک کے نہ صرف باشندے ہیں, اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں, اس ملک کی تعمیر چاہتے ہیں, اس ملک کو دہشت گردی کی لعنت سے چھڑانا چاہتے ہیں, تو یقیناً آپ اس مقدس کاز میں, اس مقدس ہدف میں ہمارا ساتھ دیں گے. چونکہ ہم, آپ جانتے ہیں ہمارا نام بھی مجلس وحدت مسلمین ہے, ہم مسلمانوں کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں, ہم امت کو متحد دیکھنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ فرقہ پرست عناصر یا ان کی اصلاح ہو جائے یا پھر قانون اور آئین کے مطابق ان کو سزا دی جائے اور اس ملک میں بسنے والے 17-18 کروڑ عوام کو ان شرپسندوں سے نجات بھی ملے اور وہ سکھ کا سانس لے سکیں, آئے دن کے ان حوادث سے قوم کو نجات دلائی جا سکے. انہی گزارشات کے ساتھ میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی اور آج کی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے. آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور میں بھی یہ بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ طالبان کی تشکیل، شدت پسند عناصر کی تشکیل میں ہماری فورسز کا 100% ہاتھ رہا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اگر میرے ایک صحافی بھائی کو کوئی دہشت گرد آ کر قتل کرتا ہے اور مقتول کی حمایت میں چند لوگ اٹھتے ہیں بھئی قاتل کو گرفتار کرو، تو اس قاتل کو معلوم ہونے کے باوجود پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ کیا قانون بے بس ہے، یا قانون پر عمل درآمد کرنے والی قوتوں کو کوئی بیماری لاحق ہے کہ وہ نہیں چاہتے ایسے شدت پسندوں کو روکا جائے؟ خود یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے، اگر 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اتنے بڑی مقدار میں اسلحہ گلگت پہنچتا ہے اور جگہ جگہ درجنوں چیک پوسٹوں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ کسی خلائی اور آسمانی مخلوق کا کام ہے، یا وہیں پر بسنے والے انہی دہشت گردوں کا جن کے ٹریننگ کیمپس ہمارے انہی اداروں نے انہی پہاڑیوں میں بنائے، انہیں تربیت دی کبھی کسی نام سے کبھی کسی نام سے، اور اس وقت امت کو تباہ اور برباد کرنے پر یہ گمراہ جوان استعمال ہو رہے ہیں؟ ابھی آپ نے اسی واقعے میں، 19 شہدا کے واقعے میں دیکھ لیا، دو خواتین تھیں، 3 بچے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آج تک کسی تاریخ میں آپ نے دیکھا کہ کوئی باغیرت انسان ہو خواتین کو قتل کرے اور بچوں کو قتل کرے؟ کوئی باغیرت انسان، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، آپ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کسی باضمیر انسان کا کام ہو سکتا ہے؟ کیا اس طرح کی درندگی کے مقابلے میں من حیث انسان، چاہے وہ انسان ہندو ہو، چاہے وہ انسان عیسائی ہو، چاہے لادین ہو، چاہے مسلمان، کیا ہمارا فریضہ نہیں بنتا کہ ان مظلوموں کی حمایت میں اور ان درندوں کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوں اور آواز بلند کریں؟
گورنمنٹ کو معلوم ہے کہ مجرم کون ہے، ایک لیسٹ بھی فارغ کی جاری کی گئی ہے، لیکن تاحال گرفتاری نہیں ہوئی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس میں ہماری جو موجودہ گورنمنٹ ہے اور خاص طور پہ رحمان ملک میڈیا منسٹر ہیں، کیا یہ ذمہ دار ہیں، یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟
دیکھیے یہاں پر دو بات
بتا دیں، جو آپ نے لکھا
نا کہ جو نام دیے جا چکے ہیں، میرے پاس لسٹ موجود ہے، مختلف ویب سائٹس پہ وہ نام موجود ہیں، حکومت کو وہاں پر گلگت میں بھی پاکستان میں بھی دیے جا چکے ہیں، اگر آپ ابھی چاہیں تو نکالا جا سکتا ہے۔
میں
عرض کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں ہیں، دیکھیے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اصل حکومت کن کی ہوتی ہے، یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہماری سیاسی گورنمنٹس ہوتی ہیں وہ بہت ساری جگہوں میں کوشش کے باوجود کچھ نہیں کر پاتی، ایسے واقعات آپ پولیس، آپ ظاہر ہے کرمنل جو معاملات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، آپ کے ساتھی دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی معلومات میں ہیں کہ کس کس طرح سے دہشت گردوں کو تحفظ دینے کے لیے جب پولیس چھاپے مارتی تھی تو پولیس سے پہلے پہلے بعض ادارے ان کو مطلع کر دیتے تھے اور ان کو وہاں سے نکال لیتے تھے، یہ آپ کے علم میں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہمارے وہ ادارے جن کے ذمے پاکستان کے سٹیٹ کی حفاظت، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، وہ جب تک دہشت گرد اور شدت پسند عناصر کو شیلٹر فراہم کرتے رہیں گے، رحمان ملک تو کیا اس طرح کے ہزاروں لوگ بھی آ جائیں تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ موجودہ حکومت نے وعدے کیے ہیں، لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ان وعدوں پر حکومت کتنا عمل درآمد کرتی ہے اور وہ ادارے کس حد تک اس پر عمل درآمد کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ دفاع پاکستان کس چیز کا نام ہے؟ دفاع پاکستان کا مطلب ہے اس پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت۔ کیا پاکستان کے نظریاتی سرحدوں کی حفاظت وہ کریں گے جنہوں نے جیوش کے اوپر حملہ کیا؟ کیا پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت وہ کریں گے جنہوں نے آرمی کو، پولیس کو، سیکیورٹی فورسز کو، چھاونیوں کو، ایئر بیس کو نشانہ بنایا؟ کیا پاکستان کی حفاظت وہ کریں گے جن کے ہاتھوں سے اور جن کی انگلیوں سے ہزاروں بے گناہ لوگوں کا خون اور لہو ٹپک رہا ہے؟ کیا وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے جو سر سے پیر تک دہشت گرد تھے؟ کیا وہ لوگ پاکستان کی حفاظت کریں گے جو جب جیل سے رہا ہوتے ہیں آپ کا میڈیا ان کو لائیو لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں اب دوبارہ وہی کرتے رہیں گے؟ کیا وہ پاکستان کی حفاظت کریں گے؟ کیا اس سے بڑھ کر ظلم اور کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم امریکہ کو کہتے ہیں کہ دوغلا ہے ہمارے یہ لوگ جو اس ملک کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں، ان سے بڑھ کر دوغلا چہرہ آپ نے کبھی دیکھا کہیں پر؟
دفاع پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے جب بھی بین الاقوامی کر رہی ہے، لیکن آپ کو کیا دہلی کا پتہ چلو
اس میں دو ہمارے علماء جو ہیں وہ تشریف کے تعلق کوئی نہیں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ دفاع پاکستان کونسل کے فورم پر جن تنظیموں اور اداروں کی موجودگی آپ نے دیکھی ہے، لسٹ آپ کے پاس یقیناً موجود ہوگی، کوئی شیعہ تنظیم اس میں نہیں ہے، بریلویوں کی تمام جماعتیں اس سے باہر ہیں، دیوبندیوں کی سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام اس سے باہر ہے، یعنی یہ کہنا کہ وہاں پر سب جمع ہیں سب سے بڑا ظلم یہ ہے، وہاں پر چند دہشت گرد ضرور جمع ہیں اس میں کوئی شک نہیں، چند بین تنظیمیں ضرور جمع ہیں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان میں جو قوتیں ہیں ان قوتوں کی وہاں پر کوئی نمائندگی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ نہ ہم اسلحے کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں نہ جمعیت علماء اسلام کا ہم نے کوئی ایسا رول دیکھا کہ وہ اسلحہ اور شدت پسندی کی سیاست پہ یقین رکھے، اور نہ بریلویوں کی جتنی جماعتیں موجود ہیں ان میں کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی، لہذا یہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں۔ ابوالخیر زبیر اکیلے چلے گئے وہاں پر اور ان کی اپنی جماعت میں ان کے خلاف جو بغاوت اٹھی وہ آپ کے علم میں ہوگی یقیناً۔
اچھا دوسرا یہ بتا دیں کہ جیسے آپ نے، یہ کیا محض اتفاق ہے کہ امریکہ بھی پاکستان کے اداروں پہ وہی الزام لگاتا ہے جو آپ لگا رہے ہیں کہ یہ ادارے سٹیٹ پالیسی کے تحت اس طرح کی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو بنا دینے یا سپورٹ کرنے میں انوالو ہے؟ یہ محض اتفاق ہے؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ شارع ریشن بند کر دی جاتی ہے تو کیا چین سے ہمارا رابطہ جو ہے وہ کٹ دی جائے؟ تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟
دیکھیے اس وقت دہشت گردی کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کیا اس قوم کو ہو رہا ہے؟ کیا پاکستان کو ہو رہا ہے؟ کوئٹہ میں لوگوں کو بسوں سے اتارا جاتا ہے، پوری قوم کو ٹارچر کیا جاتا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ کراچی میں ایک عرصے سے خون کا بازار گرم ہے اور اہم ترین اور پاکیزہ ترین لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، وکلا کو خصوصی طور پر، اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ جو ابھی پارا چنار میں مسجد سے نکلنے والے بے گناہ مسلمانوں کو، 47 مسلمانوں کو بھون دیا گیا، فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ گلگت میں بھی بسوں سے اتار کے مارا گیا، اس کے بعد یقیناً میڈیا کے علم میں ہوگا کہ لاکھوں لوگ جمع تھے، ان تک خبر پہنچی کہ ایک اور جوان کو فلان علاقے میں ٹارگٹ کر کے شہید کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر وہ 1,00,000 لوگ یا 2,00,000 لوگ یا 3,00,000 لوگ بپر جاتے، ان کو کنٹرول نہ کرتے ہمارے دوست ہمارے ساتھی، تو کیا کچھ ہو سکتا تھا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کی یہ پالیسی رہی گزشتہ 60 سالوں میں اور اب بھی جاری ہے، اس کے نتیجے میں پاکستان کمزور ہوا ہے، پاکستان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہاں چند لوگوں کی جیبوں میں پیسے ضرور آئے، ڈالر ضرور ملے، ان کی جائیدادیں ضرور بنی، لیکن مجموعی طور پر پاکستانی قوم پیچھے چلی گئی، پاکستان کا سٹیٹ کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا۔ آج پوری دنیا میں جب دہشت گردی کا نام آتا ہے تو پاکستان اس کے ساتھ نتھی ہو جاتا ہے، یہ ہے فائدہ۔ سڑک بند کرنا، شاہراہ راشم بند کرنا، جتنے دن بند ہوگا اس سے کوئی قیامت نہیں آئے گی، دوبارہ کھل بھی جائے گا، لیکن یہ جو کاروائیاں ہیں یہ دیرپا ہیں، قوموں کی تقدیریں اس سے بنتی ہیں، اور اس وقت پاکستان کے 17 کروڑ عوام کی تقدیر کو چند لوگوں نے یرغمال بنا لیا ہے، یرغمال بنا لیا ہے اپنے مفادات کی خاطر، اور پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے۔
8 مارچ کے بعد بین الاتحاد المسلمین کیا لازم اختیار کر لیا ہے؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ میں نے مراحل آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، لانگ مارچ ہوگا، شاہراہ ریشم بند ہوگا، اس کے ساتھ سول نافرمانی شروع ہوگی، علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد پورے پاکستان میں اس کی حمایت میں سلسلے شروع ہوں گے، اور اس کی انتہا ہوگی 25 مارچ۔ 25 مارچ کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، قرآن و اہل البیت کانفرنس کے نام سے, اور انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس میں پوری قوم وہاں پر اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کرے گی اور دکھائے بھی کہ ہم متحد ہیں, ہم متحد ہیں. آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہے یہاں پر دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, تمام لوگ مل کر کام کرتے رہے ہیں. ابھی جو ہم نے کانفرنس بلائی تھی میریٹ میں, اس میں بھی آپ نے دیکھا یہ سارے اکابر موجود تھے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ واضح ہے کہ ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ملک کو سربلند ہونا چاہیے, ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہونا چاہیے, ہماری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ملک میں ایک عام شہری کو امن ملنا چاہیے. کوئی غیر قانونی مطالبہ ہے؟ کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے؟ کوئی غیر اخلاقی مطالبہ ہے؟ کوئی غیر انسانی مطالبہ ہے؟ نہیں, آپ سب اس بات کے گواہ ہیں. ہمارا عمل بھی اس بات کا عکاس ہے. اگر دہشت گردی کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہو جائے, آپ دیکھیں جہاں پر اکثریت کسی خاص گروہ کی ہو یا ان کا قبضہ ہو کسی جگہ, وہاں پر اگر ان کے مخالفوں کا قتل عام شروع ہو جائے اور یہ سلسلہ روایت بن جائے, تو پھر اس ملک میں کون بچے گا؟ کیا یہ اس ملک کے مفاد میں ہے؟ کیا ہمارے مفاد میں ہے؟ اب بھی جتنا الزام ہم لے چکے ہیں کیا ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درد میں آپ بھی اسی طرح سے شریک ہیں جس طرح سے ہم ہیں, ہمارے بھائی ہیں آپ, اور آپ کو بھی اتنا ہی درد کا احساس ہے جتنا ہمیں ہے, لیکن زخم کھانے کے بعد تکلیف ذرا زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کو جن کو زخم لگتے ہیں. دیامر کے علاقوں میں ٹیررسٹ کیمپ موجود ہیں, اب بھی وہاں سے لایا جاتا ہے مانسیرا کے علاقے میں, کچھ اور علاقوں میں, وہاں پر جو ٹریننگ ہو چکی ہوتی ہے اس کو پھر تسلسل یہاں پر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے. بہرحال یہ ایک افسوسناک سلسلہ اب بھی جاری ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ گلگت بلتستان کی حکومت ایک پپٹ حکومت ہے, وہ بیچاری اس طرح کی کوئی حرکت کوئی کام کر ہی نہیں سکتی جب تک جو اصل حاکم ہیں وہ ان کو اجازت نہ دیں. جب اصل حاکموں کے ہاتھ میں, مجھے یہ بتائیں نا کہ ایک جہاں پر یہ واقعہ ہوا, لوگ جو لوگ بچے, ظاہر ہے چار گاڑیوں سے جب لوگوں کو اتارا گیا 19 شہید ہوئے, تو 100 تو وہاں پر موجود تھے, ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا یہ, اور ان میں بہت سارے لوگ بلکہ سارے ایسے تھے جو اس درد پر رو رہے تھے. انہوں نے آگے خود نام لیا, ابھی فلان علاقے کا بندہ ہے, فلان علاقے کا بندہ ہے, فلان علاقے کا بندہ ہے, فلان فلان لوگ ہیں. یہاں پر تو ایک بھینس چرانے پر پورے پورے خاندان کو پکڑا جاتا ہے اور تھانوں میں بند کیا جاتا ہے. ایک ایم پی اے کسی لڑکی کو تھپڑ مار دے تو ایک ہفتے تک ہماری پوری انتظامیہ ہلتی ہے. ہماری یہ جو اندھی عدلیہ ہے اس کو وہ تھپڑ نظر آتا ہے, اور یہ جو ہزاروں لوگوں کا قتل عام ہے اور بربریت ہے, یہ بربریت نظر نہیں آتی, نہ ہماری فورسز کو یہ بربریت نظر آتی ہے. اب ایسی صورتحال میں آپ خود بتائیں کہ کسی قوم کو کس حد تک دیوار سے لگایا جا سکتا ہے.
علامہ صاحب, یہ ٹریننگ کیمپ جو ہے, یہ کیا پاکستان کے جو ادارے ہیں جن کو آپ اصل کہہ رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں؟
مجھے یہ پتا ہے کہ انڈین نہیں چلا رہے ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ امریکنز براہ راست آ کے نہیں چلا رہے, اگرچہ ان کے بھی مختلف جگہوں میں ہاتھ ہیں اور ان کے کام ہیں, لیکن کم از کم یہ ٹریننگ کیمپس وہ ہیں جن کو ہمارے اداروں کی رضامندی کے بغیر چلایا نہیں جا سکتا. یہاں پر ہمارے اس آفس میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو اس کی رپورٹنگ ہوتی ہے کہ بھئی فلان بندہ آیا, اتنی دیر رہا, چائے پی, چلا گیا. اتنے بڑے دہشت گردی کے کیمپس جو ان علاقوں میں ہیں یا پھر بلوچستان میں ہیں, ہمارے اداروں کو نظر نہیں آ رہے.
سپریم کورٹ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے, آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ ہر ایک سپریم کورٹ کا حکم کرے, کیا آپ کی پارٹی نے سپریم کورٹ سے اس پہ کوئی ڈیمانڈ کرتی ہے؟
ڈیمانڈ بہت دفعہ کر چکے ہیں لیکن ہم نے اس کا اثر کوئی نہیں دیکھا, اس لیے کہ ہماری کورٹس جس حد تک آزاد ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے. ایک تھپڑ ان کو پوری قوم کے قتل عام سے زیادہ قیمتی نظر آتا ہے, یہ آپ کو بھی پتا ہے. کہیں پر کسی کا گدا گولی لگنے سے مر جائے تو وہ ان کو نظر آتا ہے, یہاں پر انسانوں کا قتل عام اور اس کے معاشرے پر مرتب ہونے والے اثرات نظر نہیں آتے, یہ آپ کو پتا ہے. ایسی صورتحال میں ان سے ڈیمانڈ کر کے وقت ضائع کرنا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معقول بات ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا ایک دفعہ پھر. میں عرض کرتا ہوں اسے, وہ جو افراد وہ ذرا نکال کے دیکھیں,
وزیر داخلہ نے یہ کہا تھا کہ اس سانے میں بیرونی طاقت جو ہے وہ بھی ملوث ہو سکتی ہے, اور یہ اقدام اٹھا کر شیعہ سنی کے ساتھ ڈلوانے کی کوشش کی گئی ہے, ایکچولی یہ ہے نہیں, اس پہ آپ کا کیا آرگومنٹ ہے؟
دیکھیے اگر اجازت دیں دوست احباب تو میں چند چیزیں عرض کروں. دیکھیے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی مسئلہ کہیں پر بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے, میں دعوے سے بات کرتا ہوں. اس لیے کہ ہم نے آج تک جہاں جہاں پروگرام کیے وہاں پر تمام طبقات آئے ہیں, گلی کوچوں میں اب بھی یہ سب ساتھ میں رہتے ہیں, اب بھی ہمارے درمیان رشتے داریاں ہیں, اب بھی شادیاں ہوتی ہیں, اب بھی موت غم خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, تو پھر شیعہ سنی مسئلہ کہاں پر ہے؟ یہ مسئلہ فرقواریت کا بھی نہیں ہے, دہشت گردی کا ہے, لیکن فرقواریت کو استعمال کیا جا رہا ہے دہشت گردی کے لیے. لہذا اگر باہر کے ہاتھ نظر آتے ہیں تو وہ یا انڈین ہاتھ ہیں یا امریکن ہاتھ ہیں. اگر انڈین اور امریکن ہاتھ نظر آئیں اور اس کے باوجود ان ہاتھوں کو کاٹنے کے لیے ذمہ دار ادارے قدم نہ اٹھائیں تو ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یہ بھی انہی کے ساتھی ہیں جو اس قوم کو تباہ و برباد حال میں دیکھنا چاہتے ہیں.
ان کے علاوہ بھی کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے, مطلب یہ جو آپ نے دو ملکوں کا نام کیا ہے,
کوئی مسلم ممالک کا حصہ نہیں ہے؟
بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کن کن ہمسایہ عرب ممالک کا ہاتھ ہے, آپ کو بھی اندازہ ہے. تو جن لوگوں کو پاکستان کے اندر امن مقصود نہیں ہے وہ ظاہر ہے پیسہ خرچ کرتے ہیں, چاہے وہ ڈالر کی صورت میں ہو, چاہے وہ پونڈ کی صورت میں ہو, چاہے وہ ریال کی صورت میں ہو, تو اس کے نتائج بھی آپ دیکھتے ہیں.
پاکستان میں کسی یعنی جو خاص طور پہ دہشت گردی کہیں مذہب کے نام پہ, اس میں کوئی کسی مسلم ممالک کے دو مسلم ممالک کا نام ہماری رپورٹوں میں آتا ہے, یعنی انٹیلیجنس اداروں کی رپورٹوں میں آتا ہے کچھ ایسا؟
میں بعض میٹنگز میں ہمارے جو بیوروکریسی کے افسران ہیں ان سے میں نے چند دفعہ یہ بات پوچھی, میں نے کہا یہ بتاؤ بھائی کہ جب کہیں پر کوئی دہشت گردی ہوتی ہے تو آپ شیعہ سنی کو بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اسی نام سے میدان میں آتے ہو, دہشت گردوں پر جہاں پر ہاتھ ڈالتے ہو تین بندے ادھر سے پکڑتے ہو, پانچ ادھر سے بے گناہ بندے بھی پکڑ لیتے ہو, یہ بیلنس کرو کی پالیسی کب تک کیوں اس طرح سے کرتے ہو؟ کیا تمہارا ضمیر مردہ ہے؟ میں نے جب بیوروکریسی کے اداروں میں یہ بات کی جو میٹنگز ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا یہ ہماری مجبوری ہوتی ہے چونکہ ہم اس کے علاوہ چل نہیں سکتے. میں پھر کہتا ہوں کہ بھئی مجھے یہ بتایا جائے کہ گزشتہ اس پورے عرصے میں جتنا قتل عام ہوا اس میں مکتب تشیع کے حوالے سے کہیں پر کوئی ایسا کام آپ کو نظر آیا؟ کوئی ایک خودکش آپ تک آج تک آپ نے سنا؟ کوئی اس طرح کا حادثہ جس میں درجنوں افراد اور وہ بھی بے گناہ ترین افراد ان کو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے اور پتہ چلے کہ بھئی یہ شیعوں نے کیا, کوئی ایسا آپ کو نظر آیا؟ بھئی یہ ہمارے مکتب کی آئیڈیالوجی کے خلاف ہے, اس کو ہم حرام سمجھتے ہیں. جب ہم حرام سمجھتے ہیں تو حرام کی طرف ہم ہاتھ نہیں بڑھا سکتے. ہاں اگر پتہ چلے کہ کوئی قاتل ہے تو اس کو مار دینا چاہیے, جو بھی جس کا بھی جس کے بھی ہاتھ لگے, لیکن یہ کام کہ کسی بے گناہ کو چاہے وہ مرد ہو عورت ہو اس طرح سے نشانہ بنایا جائے, نہ عقل اس بات کی اجازت دیتی ہے نہ شریعت. اس لیے بیلنس کرنے کے لیے دو ممالک کا تین ممالک کا چار ممالک کا نام لیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ حقائق کے خلاف ہے. ابھی جیسے آپ نے کل اور پرسوں اسرائیل کے حوالے سے دیکھا کہ اسرائیلی وزیراعظم اور امریکی صدر جس طرح سے ایران کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں, بھئی یہ کرپٹ ترین لوگ ہیں تو یہ ہیں تو وہ ہیں, ظاہر ہے ان کی نظر میں تو یہی کرپشن ہے نا جو ان کے مقاصد کی تکمیل روک دے پورے خطے میں. جو لوگ ان کے پپٹ کے طور پر اور ان کے لیے ٹیشو پیپر کے طور پر استعمال ہوں گے وہ دنیا کے سب سے اچھے لوگ ہوں گے, چاہے وہ مشرف کی صورت میں ہو, زرداری کی صورت میں ہو, یا کسی شہنشاہ کی صورت میں ہو. یہ تو آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں, مجھے اسے کیوں بلوا رہے ہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا.